سیدی حسین علی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ۔ رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ۔ رہتے میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ۔ گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ۔ گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ۔ رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ۔ ہر وقت اس کا قید ہے رشک شاہانِ ابا، ہر وقت اس کا قید ہے رشک شاہانِ ابا۔ جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ۔
رشک جہاں شاہانِ ابا یعنی دنیا دنیا کے بادشاہوں کے لیے قابل رشک،
ہر وقت اس کا قید ہے رشک شاہانِ ابا۔ جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ، توبہ خطا کے بعد ضروری ہے دوستو، توبہ خطا کے بعد ضروری ہے دوستو۔ شامل اگرچہ ان کا کرم ہو خطا کے ساتھ، شامل اگرچہ ان کا کرم
راستہ نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ بہت آسان ہے، بس ایک کام کرنا ہے کہ ان کو کسی لمحہ ناراض نہیں کرنا ہے۔ یہ فکر پال لینا انشاءاللہ تعالی انجام تک پہنچا دے گا۔ یہ فکر پیدا ہو جانا کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے، سر سے پیر تک جو امانتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ پیر ہیں، یہ دل ہے، یہ تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے مخصوص کام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ آنکھ کو کہاں اٹھانا ہے، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، کہاں جھکانا ہے، یہ آنکھ کے احکام ہیں، یہی ان کی امانت ہیں۔ یہ امانت دار آدمی ان کو غلط جگہ استعمال نہ کریں، خیانت نہ کریں۔ اسی طرح کان ہے تو جو بات سننے کے لیے فرمایا ہے مالک نے، جو بات مالک کو سننا پسند ہے ان کانوں سے وہ سننا ہے، اور ان کانوں سے ان کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح زبان ہے، آنکھ کا بچانا بھی مشکل ہے، زبان کا بچانا بھی مشکل ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ فوراً پھسل پڑتی ہے، کچھ اس سے نکل جاتا ہے، بیجا غصہ بھی ہو جاتا ہے، تانے بھی نکل جاتے ہیں، کسی کی اذیت کی بات بھی نکل جاتی ہے، جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے اور تہمت بھی نکل جاتی ہے۔ تو زبان کو ہی سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ تھوڑی مدت ہے یہ زندگی، بہت تھوڑی ہے، وہ خدا کے لیے بہت تھوڑی ہے زندگی، واقعتاً بہت تھوڑی ہے، بس اس تھوڑی اور مختصر مدت کو اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے کہ شریعت کا اور سنت کا پابند رکھنا ہے، آنکھ کو پابند رکھنا ہے، کان کو پابند رکھنا ہے، زبان کو پابند رکھنا ہے، ہاتھ پیروں کو پابند رکھنا ہے، دل کو پابند رکھنا ہے، سر سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء ہیں ان کو شریعت اور سنت کے مطابق اللہ کا پابند کرنے کا ہم ارادہ کر لیں، پکی نیت کر لیں کہ اللہ ان امانتوں سے آپ کی مرضی کے خلاف ہم نے کوئی کام نہیں لینا ہے، پوری دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم آپ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں گے بس، اور جو خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی تو ہم روئیں گے، آپ سے معافی مانگیں گے، ضرور معافی مانگیں گے، اور کیا کریں گے نہیں معافی مانگیں گے تو، اور کون سا کہاں جائیں گے اگر معافی آپ سے نہ مانگیں گے تو، تو خطا ہو گئی تو ہو گئی، معافی بھی مانگیں گے، خوب مانگیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے اور معاف کروا لیں گے انشاءاللہ، وہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ، وہ معاف کرنے کے بڑے بڑے خزانے رکھتے ہیں، بڑے بڑے خزانے، ہمارے گناہ کیا چیز ہیں ان کے خزانوں کے آگے، ان کی معافی کے خزانے، ان کی رحمتوں کے خزانے، ان کی برکتوں کے خزانے، ان کے پیار کے خزانے، ان کی محبت کے خزانے، ان کی شفقت کے خزانے، ان کے علم کے خزانے، ان کے نوازنے کے خزانے، ان کے رزق کے خزانے، لٹانے ہی کے لیے ہیں، ہم مانگیں گے، خوب مانگیں گے، معافیاں بھی خوب مانگیں گے، رزق بھی خوب مانگیں گے، علم بھی خوب مانگیں گے، برکتیں بھی خوب مانگیں گے، رحمتیں بھی خوب مانگیں گے، مانگتے ہی رہیں گے، ایمان کا کمال بھی مانگتے رہیں گے، عبادات کا سنوارنا بھی مانگتے رہیں گے، اخلاق کا سنوارنا بھی مانگتے رہیں گے، مانگتے ہی رہیں گے، ہر بھلائی کو مانگیں گے اور ہر شر اور بری چیز سے ان کی پناہ مانگیں گے اور ہر برائی سے معافی مانگیں گے، ہر غلطی پر معافی مانگیں گے، یوں انشاءاللہ ہم اپنی دنیا کو بھی مزیدار کریں گے اور اپنی جنت بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آسان راستہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے، جان کی بازی لگانی ہے، جان کی بازی لگانی ہے گناہ نہ کرنے میں، اور پھر خطا ہو گئی تو معافی مانگنی ہے، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے، پوری کوشش کریں گے کہ ہر عمل کو عین سنت کے مطابق ہم کریں گے، جس طرح ہمارے پیارے نبی سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی اپنی گزاری، ان کی ہو بہو نقل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ طریقہ خدا تعالی کی محبت کے حاصل کرنے کا اور یہ کامیابی کا راستہ ہے، بس حلال نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں اس کو حلال طریقے سے حلال کرو، حلال نعمت کو حلال طریقے سے حلال کرو اور کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف نہیں کرنا ہے، زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے، اپنے دل پر جبر کر لینا ہے، اپنی زبان پر جبر کر لینا ہے، اپنے لبوں کو بند کر لینا ہے، دل میں تقاضا ہے بولنے کا لیکن بولنا نہیں ہے، اور پہلے سوچ لینا ہے کہ جو بولیں گے ہمارے مالک کو وہ بات پسند آئے گی یا نہیں، بس پسند آئے تو بولو، نہیں پسند آئے تو ہرگز مت بولو، اور خدا تعالیٰ کو اس طرح سے ہم راضی کریں، آنکھ کا تقاضا ہے لیکن ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی مت آنکھ اٹھاؤ، پہلے سوچ لو کہ مالک ہم سے ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے، اگر ناراض ہوں گے تو ہرگز مت آنکھ اٹھاؤ، جبر کر لو، آنکھ پر بھی جبر کر لو، دل کے تقاضے پر بھی جبر کر لو، اور یہ جبر ساری زندگی نہیں کرنا ہے، مجاہدہ کی تسہیل کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس قدر ایک پہلوان ہے مثلا جب وہ شروع کرتا ہے مشق تو وہ جو کثرت کہتے ہیں جسے ایکسرسائز، تو پہلے شروع میں 1 کلو وزن اٹھانے کی عادت ڈالتا ہے، پھر اور ترقی کرتا ہے 2 کلو وزن اٹھانے کی عادت ڈالتا ہے، اس طرح بڑھتے بڑھتے 10-20 کلو، حتیٰ کہ 100 کلو، 200 کلو، جیسی اس کی قوت بڑھتی جاتی ہے اس قدر وزن وہ اٹھا آسانی سے اٹھا لیتا ہے، تو اگر پیچھے مڑ کر دیکھے تو کوئی زمانہ ایسا بھی تھا کہ 1 کلو وزن اٹھانا بھی مشکل معلوم ہوتا تھا، اب آج جو ہے وہ 100-150-200 کلو وزن آسانی سے اٹھا لیتا ہے، تو یہ سب تفصیل ہو گئی، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں آپ نے ان اعضاء کو استعمال کرنے میں، خدا کی ناپسندیدہ باتوں پر عمل نہ کرنے کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کے جو جبر ہے، جو مجاہدہ ہے، اس میں بھی تسہیل ہوتی رہتی ہے، ابھی تھوڑا مجاہدہ تھا، اب اس مجاہدے کی عادت ہو گئی، اور آگے بڑھو، اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ، اور زیادہ زبان کی احتیاط کا مجاہدہ، اور زیادہ آنکھ کی احتیاط کا مجاہدہ، اور زیادہ ناک کی، کان کی، اور ہاتھ پیر کی احتیاط کا مجاہدہ، بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ اتنا مجاہدہ ہو جائے گا کہ پھر کہو گے کہ 1 کلو 2 کلو 10-20 کلو کیا چیز ہے ہمارے لیے، آسانی ہو جائے گی پھر، اور یہ جو آسانی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثمرات اس پہ بھی وہی ملیں گے، یعنی یوں تو قاعدہ ہے کہ جتنی زیادہ مشقت آدمی کر کے عبادت کرے گا یا گناہ سے بچے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب ہوگا، مثلاً اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا اور دوم کہ اس کو جو مجاہدہ اس میں ہو رہا ہے مشقت ہو رہی ہے، تو لیکن جب مشقت کرتے 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 اس کو آسانی ہو جاتی ہے، گناہ سے بچنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ثمرات وہی دیتے ہیں، اجر وہی دیتے ہیں، کیونکہ اب آسانی تو ہو گئی لیکن پچھلی جو مشقت اٹھائی تھی اسی مشقت کی وجہ سے یہ تفصیل ہوئی ہے، اسی مشقت کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچا ہے، تو خدا تعالیٰ پھر اس کو اجر و ثواب بھی بے بہا دیتے ہیں، تو شروع میں گناہ سے بچنا مشکل تھا لیکن اب جو ہے وہ آسان ہو گیا، ہنسی کھیل اس کے لیے بن گیا، اپنے دل پر غم اٹھانا اس کے لیے ہنسی کھیل بن گیا دل پہ غم اٹھانا ہنسی کھیل بن گیا اس کے لیے، تو ایسی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہتی ہے، ہاں کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے، فضل کا آسرا لگائے رہو، اور فرمائے کہ کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، وہ دل دیکھتے ہیں کہ راستے میں ہمارے چل رہا ہے، چلنا چاہتا ہے، تو بس پھر اس کی خفیہ خفیہ مدد آتی رہتی ہے، ہمت دیتے رہتے ہیں، توفیق دیتے رہتے ہیں، اور اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، بچہ جب کچھ لکھتا ہے قلم ہاتھ میں سنبھالتا ہے، لکھنا تو آتا نہیں، ابا اس کو ہاتھ پکڑ کر لکھوا دیتا ہے اور اس کہتے تھے شاباش کتنا اچھا لکھا ماشاءاللہ، تو ہاتھ تو خود پکڑ کے لکھوایا لیکن شاباشی دے رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے کام خود ہی بناتے ہیں اور پھر کہتے لو یہ لے لو جنت لے لو، اس کے بدلے تم نے یہ کام کیا شاباش، یہ لو جنت لے لو، کام خود ہی بناتے ہیں، تو ہم نے ہمیشہ ان کا ممنون احسان رہنا چاہیے، ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ انہی کی توفیق کا صدقہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی میں آگے بڑھیں اور گناہوں سے حفاظت ہو، یہ سب انہی کی توفیق کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو مشکل کام نہیں ہے، بس گناہوں کو، جو بری چیز ہے، گندی چیز ہے، غلیظ چیز ہے، اس کو چھوڑ دو اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے رہو، اور خطا ہو جائے تو ہرگز مایوس نہ ہو۔ جو بھی حالات ہیں مومن کے لیے، ہر رول ہر لمحہ فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر لمحے اس کی ترقی ہو رہی ہے، اور خطاؤں سے معافی مانگنے میں اس کی مزید ترقی ہوتی رہتی ہے، مزید ترقی ہوتی رہتی ہے۔ چھپا کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، جو آنکھ بند ہوگی سب دے دیں گے، یہ لو یہ لو یہ لو۔ جیسے بچہ سال بھر محنت کرتا ہے اور ماں باپ دیکھتے ہیں کہ خوب محنت کر رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی تحفہ وحفہ لا کے رکھتے ہیں کہ جب یہ پڑھ لے گا اور اچھا نتیجہ آئے گا اس کو دیکھ گئے، تو چھپا کر رکھتے ہیں، اور جب وہ نتیجہ آ جاتا ہے پھر اس کو سرپرائز دیتے ہیں، سرپرائز، تو یہ خوش ہو جاتا ہے، اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اللہ تعالی ضرور بھی ضرور ہر مومن کو یہ سرپرائز دیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ ایک دم خوش ہو جائے گا وہ کہ ارے یہ ہم کہاں پہنچ گئے انشاءاللہ تعالی۔ تو مایوسی کا راستہ ہے ہی نہیں، سوئے نا امیدی مرو امید ہاس، سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس، کہ نا امیدی کی طرف جاؤ ہی نہیں، کہ خدا تعالیٰ کے راستے میں نا امیدی کا کوئی ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہے، نا امیدی ہے ہی نہیں۔ جیسے ہو گرتے پڑتے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، چلتے رہو، بس گرے پڑے نہ رہو، چلتے رہو، جیسے بھی ہو گھبراؤ مت، اور ان سے توفیقات کا سوال کرتے رہو، ہاتھ پھیلاتے رہو ان کے آگے۔ یہ ہاتھ پھیلانا ہم ہرگز نہ چھوڑیں، کتنی بھی حالت ہمیں اپنی ایسی معلوم ہو کہ ہم گرے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی لکھتا تھا ایسا کہ حضرت مجھے تو اپنی حالت بہت ہی خراب معلوم ہوتی ہے، تو فرماتے تھے کہ خراب حالت کے معنی ہے گناہوں میں ابتلا۔ جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میری حالت خراب ہے، جب گناہ میں ابتلا نہیں تو حالت خراب نہیں ہے، اس کو خراب نہیں کہتے ہیں، بلکہ تمہیں کیفیات محسوس نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا کہ کیفیات جو ہے مقصود نہیں ہے، محمود ہیں، مقصود نہیں ہے، اس کے درپے نہ ہو، یہ ایک وہابی چیز ہے۔ جیسے مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سجدے میں جاتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے دل کا پیار لے لیا۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے سائیں توکل شاہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، فرماتے تھے کہ میاں اشرف علی، جب اللہ کا نام لو ہوں تو منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ تو یہ وہابی چیز ہے، خدا تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ منہ میں مٹھاس کا آ جانا یا سجدے کی یہ کیفیت ہو جانا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ ان باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ جب کیفیت نہیں بن رہی تو ہماری حالت خراب ہے، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ خدا تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نواز رہے ہیں، فرائض واجبات سنن موقعہ کی پابندی سے پابندی ہو رہی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو رہا ہے، اگرچہ گناہ پھر بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر ہو جاتے ہیں تو ہم توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں کہ نہیں، اگر یہ سب باتیں ہیں تو خوب اچھی امید رکھو اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ منزل تک ہم ضرور پہنچا دیں گے، ہم کو ہم نہیں پہنچیں گے وہ ہمیں پہنچا دیں گے، کہ جو کمزوری وغیرہ رہ گئی تھی وہ خود ہی ہاتھ پکڑ کے پوری کر دیں گے، چلو بس اتنا چل لیے کافی ہے۔ بچہ چلتا ہے شروع شروع میں لڑکتا رہتا ہے، لڑکھڑاتا، ادھر سہارا لیا ادھر سہارا لیا، کبھی گر پڑا پھر اٹھ کے چلا، تو پھر آخر کار ماں باپ کو رحم آ جاتا ہے، چلو بھائی اتنا چل لیے بس بہت ہے اٹھا لو۔ تو یہ اللہ ارحم الراحمین ہے، تو جب ماں باپ کی رحمت کا یہ عالم ہے تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ بھی کرم فرمائیں گے، اور مرنے سے پہلے پہلے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم پر کرم فرمائیں گے، اور ہم کو ضرور منزل مقصود پہ پہنچا دیں گے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں اکٹھا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے, اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خطاؤں پر رونا بھی نصیب فرمائے. رونا اور دھونا, ہمارے شیخ قطب زمان عارف اللہ مولانا شاہ عبد المتین صاحب اس کو اس طرح فرماتے ہیں, رونا دھونا ہے تو محاورہ رونا دھونا, لیکن اس کو الگ الگ سمجھو, رونا اور اپنی خطاؤں کو دھونا. روتا ہے تو وہ اپنے خطاؤں کو دھو لیتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سمندر کا سمندر بہا دو لیکن گناہوں سے پاک آدمی نہیں ہو سکتا, لیکن اگر دو آنسو بہا لے ندامت کے تو پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہو, زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے وہ ریت کے ذرات سے بھر جائے اور اس کا شمار کریں ان ذرات کا, اس سے بھی زیادہ گناہ ہو, دو آنسو ندامت کے ان کو صاف کر دیں گے, پاک و صاف ہو جائے گا. پہاڑوں کے پہاڑ گناہ کے یقیناً وہ معاف کر دیتے ہیں, بال یقین معاف کر دیتے ہیں, بال یقین معاف کر دیتے ہیں, اور معاف ہی نہیں فرماتے, بال یقین اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں, بال یقین اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں, بال یقین اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے, خدا تعالیٰ کی باتیں اٹل ہیں بالکل, تو یہ بھی اٹل ہے کہ جو معافی مانگے گا ندامت کے ساتھ ضرور اس کی معافی ہوگی انشاءاللہ, اور ضرور اللہ کا محبوب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اخاف علی هذه الامۃ کل منافق یتکلم بالحکمہ ویعمل بالجور. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ میں اس امت پر, یعنی اپنی امت پر, ہر منافق کے شر سے ڈرتا ہوں جو علم حکمت کی باتیں تو کرتا ہے اور کام ظلم کے کرتا ہے. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یعنی واعظ کہتا ہے لوگوں کو معتقد بنا کر ان سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اور خود اس پر عمل نہیں کرتا کہ اس کا دل تقویٰ کے نور سے خالی ہوتا ہے, اور یہی صفت منافقوں کی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے وجود سے اپنی امت پر خوف فرمایا. اللہ تعالیٰ جملہ خدام دین کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے, آمین, اور سب کے صدقے میں اس عبد ناکارہ کی بھی حفاظت فرمائے, آمین. صبح کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں آج کل فرشتی دیور پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. بعض لوگوں کو ان باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی, وہی بات ہے کہ شروع میں ذرا مشکل ہوتی ہے. اگر غور کر کے ان باتوں پر عمل کیا جائے تو میں تو قسم کھا چکا ہوں کئی دفعہ, اور اس میں شک بھی کیا ہے, کیونکہ سب باتیں خدا اور رسول کی ہیں اور ان کی بتلائی ہوئی ہیں, اور ان باتوں کے اختیار کرنے پر زندگی مزیدار ہونے کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, تو لہذا ان باتوں پر خوب اہمیت کے ساتھ اس کو سنیں بھی اور ان پر عمل بھی کریں. بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی ہی باتیں, جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. ان مضامین کے اندر خاص طور سے یہ باتیں زیادہ سکھلائی گئی ہیں, یا آداب زیادہ سکھلائے گئے ہیں کہ ہماری کسی فعل سے, کسی قول سے, کسی عمل سے ہمارے کسی ساتھ رہنے والے کو, کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے, چاہے گھر میں ہوں, چاہے باہر ہوں, بازاروں میں ہوں. تو ان باتوں کی ہم قدر کریں اور ان جیسا بننے کی ہم کوشش کریں. یہ کہنا کہ ہم ایسے نہیں ہو سکتے, یہ کام چوری والی اور لاپرواہی والی بات ہے. کام چوری نہ ہو, غلطی ہو جائے تو ہو سکتی ہے, کوئی بات نہیں, آپ فکر جاری رکھیں, آپ عمل کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. یہ کہہ دینا زبان سے کہ ہم ایسے نہیں بن سکتے, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ جو ہے لاپرواہی اور بے فکری ٹھیک نہیں ہے. پوری پوری کوشش کریں اور اس نیت سے, اپنی نیت کو خالص کریں کہ ہم انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کی کوشش کریں گے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ جیسے میں نے مثال دی کہ پہلوان پہلے 1 کلو 2 کلو اٹھا رہا تھا, اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم کئی کلو انشاءاللہ ان باتوں کو اپنا چکے ہوں گے, اور پھر ہم اپنا ماضی دیکھیں گے تو ہمیں خود ہی فرق محسوس ہو جائے گا کہ ہم کیسے تھے اور ہم کیسے ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں اور ایک ایک بات پر عمل کی کوشش کریں, چاہے دل لگے یا نہ لگے ان باتوں کو اختیار کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے اندر بہت اچھی تبدیلی آئے گی, اور یہ سب کے سب گناہ ہیں جو اس میں لکھے ہوئے گناہ ہیں ہمارے. تو یہ گناہوں کو چھڑانے کی ساری یہ محنت ہے, گناہوں کو چھوڑنے ہی کا راستہ ہے, گناہوں کو چھوڑنے کی محنت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اختیار کریں گے تو خدا تعالی بھی ہم سے راضی ہوں گے, جو ہمارا سب سے اولین مقصد ہے زندگی کا, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر بھی جنت کے نمونے بن جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, کھانے کی چند سنتیں, دسترخوان بچھانا, دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا, بسم اللہ پڑھنا. دسترخوان بچھانا ایک اچھا خاصا اس میں محنت بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات, اور بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں تو لاپرواہی نہ کریں, بلکہ بچوں کو بھی شروع سے عادت ڈالیں. کھانا ابھی ہاتھ میں ہی نہ دیں بچوں کے, بچے چھوٹے جیسے 3, 4, 5, 6 سال کے ہمارے بچے گھر میں بھی ہیں, ان کو عادت ڈالیں کہ جو کام وہ کر سکتے ہیں ان سے کام کریں. بیٹا دسترخوان بچھا لو, کپڑا تم بچھا لو, اس سے ان کی ہمت بھی بڑھتی ہے, حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, مصروفیت بھی بڑھتی ہے ان کی, کام ان سے لینا چاہیے. تو ان کو دیں دسترخوان کہ بیٹا تم یہ کام بچھا لو, یہ تم بچھا لو, تم پلیٹ رکھ دو. تو کھانا جو بھی چیز دینی ہو برتن میں کر کے, کپڑا بچھا کے, دسترخوان بچھا کے, تمیز کے ساتھ ان کو بیٹھائیں کہ تم یہاں بیٹھ کے کھاؤ. پھر ان کو ڈانٹیں ڈپتے نہیں, اگر وہ ہل کے ادھر ادھر کے گرا پھرا کے کھا رہے ہیں تو ان کو ڈانٹو ڈپتو نہیں, ڈانٹنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. بچے چھوٹے ہیں, گراتے بھی ہیں اور سانتے بھی ہیں, کپڑوں میں بھی گرا دیتے ہیں, تو اس میں غصہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم عادت تو ان کو ڈالیں, اپنا کام تو کریں کہ ان کو آپ سکھائیں گے. کھانے کی چیز کا مطالبہ کریں, بچے بسکٹ چاہیے, مٹھائی چاہیے, کوئی چیز چاہیے, بیٹے چلو ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں آپ کو, آپ کپڑا بچھائیے اور اسے بیٹھیے, میں آپ کو دیتے ہیں کھانا آپ کو, وہ کپڑا بچھا کے بیٹھ جائیں, آپ ان کو دے دیں بیٹے یہاں بیٹھ کے کھاؤ. آہستہ آہستہ محنت کرنے سے عادت بن جاتی ہے. اسی طرح بچے اس قابل ہو جائیں تو ان کو کہو بیٹا ہاتھ تو دھوئے نہیں آتے, ہاتھ تو کیا, بسم اللہ پڑھواؤ, ان سے دانے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالو. یہ جو سنتیں ہیں ساری بچوں کو جس قابل ہوں اس کے ان کو سکھانا چاہیے. پھر جب یہ ایک معتدب مدت تک یہ بچوں کو عادت ڈالتے رہتے ہیں, پھر ان کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جب ان کو کچھ کھانا چاہیے ہوگا تو فوراً وہ خود ہی کپڑا بچھائیں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ ہمیں اس سے پہلے کھانا ملے گا نہیں, تو وہ کپڑے خود تو خود بچھانا شروع کر دیں گے, دسترخوان بچھائیں گے, ہاتھ دھوئیں گے, پھر کہیں گے لائیے کھانا انشاءاللہ تعالی. کھانے کی چند سنتوں میں دسترخوان بچھانا, دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا, بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے, دانے ہاتھ سے کھانا. کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا. کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا, اگر کوئی لقمہ گر جائے. ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو کھانا زیادہ ڈال دیتے ہیں نکال کے, یہ بھی غلط عادت ہے. تھوڑا نکال کے دو, یہ نہیں کہ اتنا کھانا ہی, جتنا بعض ماؤں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کھلانا چاہتے ہیں تو ایک خاص مقدار ہے, تو اگر وہ خاص مقدار بھی کھلانی ہے تو کھلا دو, لیکن اتارو پلیٹ کے اندر کم اتارو, چاہے 2 دفعہ اتارنا پڑے, 3 دفعہ اتارنا پڑے, 6 دفعہ اتارنا پڑے, اپنے برتن میں بھی اور بچوں کے برتن میں بھی زیادہ کھانا ایک دفعہ میں مت اتارو, تھوڑا کھانا اتارو. جب وہ ختم ہو جائے پھر ان کو اور دے دو, پھر وہ ختم ہو جائے پھر اور دے دو. اس طرح پیٹ پر بار بھی نہیں پڑے گا, اکٹھا زیادہ نکال دیا اب ان سے کھائے نہیں جا رہا, تو یہ وہ پھر پلیٹ میں بچ جاتا ہے. اور پھر فریج میں رکھ دیتے ہیں, آج کل فریج میں بھی برتنوں کی بہتات ہوتی ہے, یہ تھوڑا کھانا یہ بچا ہوا ہے, تھوڑا یہ بچا ہوا ہے, تھوڑا یہ بچا ہوا ہے, پھر وہ اس کی حیثیت بدل جاتی ہے, رنگت بدل جاتی ہے, ذائقہ بدل جاتا ہے, پھر آخرکار اس کو ڈسٹبن میں ڈال دیتے ہیں, کنارے ڈلوا دیتے ہیں, کھانا ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے قاعدہ یہی ہے کہ پلیٹ میں اتارو کھانا, تھوڑا تھوڑا کر کے, اپنی پلیٹ میں بھی تھوڑا اتارو, بچوں کی پلیٹ میں بھی تھوڑا اتارو, پھر دیکھو کہ اس نے کھا لیا, اب اس سے اور کم اتارو, پھر اور کم اتارو, پھر آخر کار وہ کہے گا بس میں کھا چکا بس آپ ختم کر دو، اس طرح پلیٹ بھی صاف ہو جائے گی اور کھانا ضائع نہیں ہوگا. اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا. اب دیکھیے ہمارے دین میں کس قدر روٹی کھانے کا ادب کس طرح بتایا گیا ہے، کتنا سلیقہ سکھایا جائے سکھایا گیا ہے، اور ہم جو ہے کافروں جانوروں کے یہود و نصارہ کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں. حالانکہ صفائی ستھرائی نظافت ادب کیا چیز ہمارے دین میں نہیں ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا بڑوں سے شروع کرانا، کتنا ادب ہے یہ، کتنا سلیقہ ہے اس میں، کتنی صفائی ہے. لیکن ہم یہود و نصارہ کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. اب یہ لقمہ گر جائے تو کہاں گر جائے، کیا کیچڑ میں گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا، کیا مٹی میں گر جائے بالکل اس کے اوپر مٹی مل جائے اس کے اندر تو اس کو اٹھا کے کھا لینا، یہ تو نہیں ہے دین کے اندر ہمارے. جب ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ کہیں ایسی جگہ کھا رہے ہیں کہ اتفاقاً کھانے کا موقع ایسا تھا کہ وہاں گندگی تھی اب گر گیا تو اس کو کنارے اٹھا کے ڈال دینا ہے. یہ جو لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کر کھا لینا یہ کیسا ہے؟ اسی لیے ہم پہلے کپڑا بچھاتے ہیں اس کے اوپر خود بیٹھتے ہیں، پھر اس کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اس کھانا اس دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے. اب جو لقمہ دسترخوان پہ گر گیا تو چونکہ دسترخوان ہمیشہ صاف ہوتا ہے اور صاف کر کے اٹھایا جاتا ہے تو اس پہ لقمہ گر جانے سے لقمہ گندا نہیں ہوا، اس کو کھا لینا چاہیے، اور اگر تھوڑی بہت کوئی چیز لگ بھی گئی اس کو صاف کر لے کھا لے. تو اسی لیے دسترخوان بچھانے کا بھی ادب ہے. اگر دسترخوان ہی نہ ہوگا تو لازماً وہ زمین پہ یا ادھر ادھر ایسی گندی جگہ جہاں پیر رکھے جاتے ہیں وہاں گر جائے گا، پھر طبیعت کیسے چاہے گی اس کو کھانے کی. اس لیے یہ آداب سکھائے گئے ہیں دین کے اندر، دسترخوان بچھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، اور کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا. نمک کم ہو گیا، مرچیں تیز ہو گئیں، کوئی بھی بات ہو گئی تو اس کو عیب اطلاعاً تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو ایسے ٹھیک کر لینا آئندہ، لیکن یہ عیب نکالنا کہ کھانے کو حقیر سمجھنا اس کو برا کہنا یہ اچھا نہیں ہے، بہت بری بات ہے. خدا تعالیٰ کی نعمت ہے اگر یہ بھی نہ ملے کھانے کو تو پتہ چل جائے گا، دو وقت کھانے کو نہ ملے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسی نوبت نہ لائے. تو ٹیک لگا کر کھانا اس لیے منع ہے کہ اس میں تکبر کی شرحات ہے، تکبر کی وضع ہے کہ آدمی ٹیک لگا کے کھائے متکبرانہ، تو یہ منع ہے. بلکہ کھانے کو اس طرح کھائے محتاجوں کی طرح، آگے جھک کر کھائے تھوڑا سا تاکہ جیسے محتاج کھاتا ہے، اور نسبتاً تھوڑا جلدی جلدی کھائے، بہت بے تکلفی سے ادھر ادھر باتیں کر کر کے آرام آرام سے کھانا جیسے بہت مستغنی آدمی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو کھانے کی، یہ طریقہ بے ادبی ہے، خدا تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. اس لیے ٹیک لگا کے بھی نہیں کھانا چاہیے. مشروطی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمانوں کی روانگی میں ملوک و سلاطین کی طرف یعنی بادشاہوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روانگی. اسی کے ذیل میں ان عرائض کا بھی ذکر مناسب ہے جو سلاطین نے آپ کے حضور میں بھیجی، یعنی جو بادشاہوں نے آپ کی خدمت میں عرضیاں بھیجی وہ بھی، تو علاوہ ان سلاطین کے جنہوں نے آپ کے فرمانوں کے جواب عرض کیے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے. سیرت ابن حشام میں ہے کہ جب آپ تبوک سے تشریف لائے تو شاہان حمیر نے ملک یمن سے عرائض مشہر اپنے اسلام کے قاصدوں کے ہاتھ بھیجے، ان کے نام یہ ہیں: حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعمان حاکم ذورعین و معاصر و حمدان زرع، یہ سب ملوک یمن ہیں یعنی یمن کے بادشاہ ہیں، اور فروہ بن عمر، فروح بن عامر نے جو کہ سلطنت روم کی جانب سے عامل تھا اپنے اسلام کی خبر قاصد کے ہاتھ بھیجی. اہل روم نے اول اس کو قید کیا اور پھر قتل کر دیا. بازان صوبہ دار یمن از جانب کسرا ماں اپنے دو بیٹوں اور ان لوگوں کے جو اہل فارس اور اہل یمن سے اس کے پاس تھے اسلام لایا اور اپنے اسلام کی خبر آپ کے پاس بھیج دی. یہ سب مکتوب الیہ اور کاتب مل کر 15 ہوئے، اور سیرت ابن حشام میں رفاعہ بن زید جزامی کے ہاتھ کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے ان کی قوم کی طرف ایک فرمان لکھ دینا اور ان لوگوں کا مسلمان ہو جانا مذکور ہے. اور بخاری کی شرح کرمانی میں ملوک یمن میں سے ذوالکلاء الحمیری اور ذو عمر کا مسلمان ہو کر حضور میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہونا مگر آپ کی حیات میں نہ پہنچ سکنا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. ان میں نام لکھے ہوئے ہیں بادشاہوں کے بعد صحابہ کے لیے، اس میں زیر زبر تو اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے جو کوتاہی ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے حافظ ڈاکٹر عمر صاحب جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز عبید بھی ہیں، ان کی بھی مجلس یہاں حضرت الطالبین میں میرے ہی مشورے سے ہوتی ہے، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ان کی مجلس ہوتی ہے یہاں، اور جو کانفرنس کال پر ہمارے ٹیلی فون ہیں موبائل فون، ان فونوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جو لوگ سننا چاہیں وہ یہاں فون کر لیں گے تو وہ مجلس ان کی بھی سنائی جا سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کتاب پڑھی جاتی ہے حضرت والا کا واس، اور سنتوں کی مذاکرہ ہوتا ہے، تو 15-20 منٹ کی مجلس ہوتی ہے نا، 20 منٹ، تو جو لوگ یہ سننا چاہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے تو دعا بھی ہو جاتی ہے اس میں، تو جو سننا چاہے دلچسپی ہو وہ سن لیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ 9:40 پہ ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ 9:45 پر فون کیا کریں، تو اس وقت یہاں کوئی ہوتا نہیں، نماز 9:15 جماعت ہے، اور فارغ ہو کر یہاں پہنچتے پہنچتے 9:45 ہو جاتے ہیں، تو 9:45 پر فون کیا کریں، انشاءاللہ 9:50 پر مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد